ولو كره المشركون. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام جھنگ اور دور دراز سے آئے ہوئے ساتھیوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں ہر انگریزی کی تاریخ کا پہلا جمعہ یہاں جامعہ مسجد حق نواز شہید میں پڑھا رہا ہوں، اور باقی جمعے ہمارے فاضل دوست مولانا اسرار القاسمی صاحب پڑھاتے ہیں، اور وہ آج کل چونکہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں چند دنوں کے لیے، اس لیے مجھے آج کے جمعے کے علاوہ بھی عید کے اجتماع میں بھی اور 29ویں شب کو بھی یہاں آنا پڑا. میرے ساتھیوں، مولانا حق نواز شہید کا مشن دنیا بھر میں پھیل رہا ہے. ان کے مشن کی تکمیل کے لیے ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں، ہمارا عزم ہے، ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اسی جگہ پر اپنی جان کا آخری، خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، لیکن ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. میرے ساتھیوں، میں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی اہم آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خلافت راشدہ کی حقانیت پر بہت ہی زوردار اعلان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں صرف یہ اعلان نہیں کرتے کہ زمین میں میں خلیفہ بناؤں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ خلیفہ بنانے کا وعدہ کر رہے ہیں. ایک ویسے اعلان ہے، ایک یہ ہے کہ اس اعلان کو بطور وعدے کے نقل کیا گیا ہے. قرآن پاک کے انداز پر غور فرمائیں، قرآن کا کہنا یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا ہے اللہ نے، وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ وعدہ پاکستان کے کسی پٹواری کا نہیں ہے، یہ وعدہ کس کا ہے، اللہ کا وعدہ. اب اللہ تعالیٰ کے وعدے کا خلف نہیں ہو سکتا، خلاف نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ خود اپنی شان میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کون سچی بات کر سکتا ہے. وعدہ کس نے کیا، اللہ نے، اور یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے. دیکھیے، میں آج آپ کو خلافت راشدہ کے موضوع پر مناظر بنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جنگ کی تازہ ترین صورتحال پر بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. لیکن اگر آپ توجہ سے میری معلومات پر غور فرمائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ خلافت راشدہ کے موضوع پر وافر معلومات حاصل ہوگی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وعد اللہ, وعدہ کیا اللہ نے, وعدہ کس نے کیا, وعدہ کس کا ہے, اور یہ وعدہ اس کے ساتھ ہے. کون سے ایمان والے, امام ابو حنیفہ سے وعدہ ہے, امام مالک سے وعدہ ہے, امام شافعی سے وعدہ ہے, شاہ ولی اللہ سے وعدہ ہے, مجدد الفسانی سے وعدہ ہے, امام مہدی سے وعدہ ہے, قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں سے وعدہ ہے. اس کا جواب بھی اسی آیت سے دے دیا تاکہ کوئی اعتراض باقی نہ رہے. اگر اللہ تعالیٰ صرف وعدے کی بات فرماتے کہ اللہ نے وعدہ کیا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ وعدہ امام مہدی کے ساتھ ہے, یہ وعدہ عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہے, یہ وعدہ آنے والی نسلوں کے ساتھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کا جواب دے دیا. اس آیت میں اتنی جامعیت ہے کہ رافضیت کی جڑیں چار لفظوں نے کاٹ دی, صرف چار لفظوں. وعد اللہ, وعدہ ہے اللہ, وعدہ کس کا ہے, وعدہ ہے اللہ کا. وعد اللہ, وعدہ کیا اللہ نے, اور کیا کس کے ساتھ, الذین آمنوا, یعنی جن سے وعدہ ہے ان کے ایمان کا اعلان بھی عرش والے نے کر دیا. خمینی یہ کہتا ہے کشف الاسرار میں کہ صحابہ نے نبی کا دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا, اور قرآن کہتا ہے الذین کے ساتھ, یعنی ان لوگوں سے وعدہ جو ایمان لائے, جو ایمان ہی نہیں لائے ان سے وعدہ ہی نہیں, یعنی جن سے وعدہ ہو گیا ان کے ایمان کی تصدیق کوئی آدمی کرتا, کوئی انسان کرتا, کوئی پیر کرتا, کوئی ولی کرتا, تو کہہ سکتا تھا کہ آج دل میں ایمان ہے کل کو ایمان نہیں, لیکن وعدہ کرنے والا وہ ہے جو ان کی ماضی کو بھی جانتا ہے, حال کو بھی جانتا ہے, مستقبل کو بھی جانتا ہے, جس کو پتا تھا کہ ان کا ایمان اب بھی پکا ہے, کل بھی پکا تھا, کل کو بھی پکا ہوگا. اس لیے اس خدا نے فرمایا وعد اللہ, وعدہ کیا اللہ نے, الذین آمنوا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے. اور وہ کون لوگ ہیں, قیامت تک آنے والے وہ کون لوگ ہیں, امام مہدی کے ماننے والے وہ کون لوگ ہیں, شاہ ولی اللہ کے نام لیوا وہ کون لوگ ہیں, مجدد الفسانی ابن تیمیہ کے لوگ ہیں, نہیں. فرمایا منکم, اے پیغمبر کے صحابیوں, وعدہ ہے تمہارے ساتھ, وعدہ ہے. اور صرف یہ کہا کہ وعد اللہ, وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ, اور ایمان والے وہ نہیں جو پیرانِ پیر کے دور میں گزرے, ایمان والے وہ نہیں جو ابن تیمیہ کے دور میں گزرے, ایمان والے وہ نہیں جو آج کے دور میں گزرے, ایمان والے وہ نہیں جو امام مہدی کے دور میں گزرے, ایمان والے وہ نہیں جو کل کے دور میں گزرے, ایمان والے وہ ہیں منکم, جو تم میں سے, اے صدیق تم میں سے, اے عمر تم میں سے, اے عثمان تم میں سے, اے علی تم میں سے, اے معاویہ تم میں سے, اے صحابیوں تم میں سے, اے حبشہ کے بلال تم میں سے, اے عبد الرحمان بن عوف تم میں سے. وعدہ ہے اللہ کا, اور وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ, اور صرف ایمان والے نہیں, منکم وعامل الصالحات, اور ان لوگوں کے ساتھ جن کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی, جن کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی, جن کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے, جو عمل میں بھی بے مثال, ایمان میں بھی بے مثال.
کیوں وعدہ کیا؟ اس لیے کہ کم نیستخلفنہم فی الارض, ایسا
ساتھیوں تم سے وعدہ ہے کہ ضرور بے ضرور اس زمین پر تمہیں خلیفہ بنائے گا, اس زمین پر تم میں سے خلفاء کا انتخاب کرے گا. اگر منکم نہ ہوتا اس کا مطلب یہ تھا کہ خلیفے سارے ہوں گے, اس کا مطلب یہ تھا کہ 1,24,000 سارے خلیفے ہوں گے. منکم کا معنی کہ تم میں سے بعض آدمی خلیفہ بنیں گے, تم میں سے بعض آدمی خلافت کی مسجد پہ بیٹھیں گے. کیسے بیٹھیں گے؟ کم استخلف الذین من قبلہم, جس طرح تم سے پہلے امتوں میں خلیفہ بنائے گئے, موسیٰ کا خلیفہ یوسف کو بنایا, داؤد کا خلیفہ سلیمان کو بنایا, لیکن ان خلفاء میں نبوت باقی تھی, محمد کے بعد کیونکہ نبوت نہیں ہے اس لیے اے خلیفہ تم نے کام نبوت کا بھی کرنا ہے, خلافت کا بھی کرنا ہے.
صحابہ کے ساتھ ہے, خدا نے وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ وعدہ پورا ہوا.
دنیا نے دیکھا, چشمے فلک نے دیکھا. آپ کہو گے کہ جب اللہ نے وعدہ کر دیا تو اللہ کو نام بھی لینا چاہیے تھا, اللہ کو نام لے دینا چاہیے تھا کہ میں ابو بکر کو خلیفہ بناؤں گا. چلو اللہ نام نہ لیتے, حضور نام لے لیتے, لیکن یہ نام کا نہ لینا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. میری بات پر ذرا غور کریں کہ نام کا نہ لینا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اور خلیفہ منتخب کرنے کے لیے خلافت کی نشانی کے طور پر خلافت کا منوایا جانا یہ خدا کی سنت ہے, یہ خدا کی. آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان اللہ نے کیا, کیا یا نہیں کیا؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. مطلق اعلان ہے, کسی کا نام ذکر نہیں کیا گیا, کسی کے چہرے کا ذکر نہیں کیا گیا, کسی کے زلفوں کا ذکر نہیں کیا گیا, کسی انسان کے مجسمے کا ذکر نہیں کیا گیا. صرف اعلان ہے کہ میں آدم کو خلیفہ بناؤں گا. اس اعلان کے بعد آدم کو خلیفہ بنا دینا چاہیے تھا, اس اعلان کے بعد آدم کی خلافت کا اعلان ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کے باوجود خلافت کو منوانے کا ایک عجیب طریقہ اختیار کیا کہ آدم کو آگے کھڑا کر دیا اور فرشتوں سے کہا اس کے پیچھے سجدہ کرو. یعنی خلافت کے منوانے کا طریقہ خدا نے بتایا کہ خلافت کا بے شک اعلان ہو جائے, لیکن طریقہ خلافت منوانے کا یہ نہیں ہوتا کہ صرف اعلان کر دیا جائے. نہیں, خلافت منوانے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو اور جس نے خلافت ماننی ہے وہ پیچھے کھڑا ہو. چنانچہ آدم کو خدا نے آگے کر کے ان فرشتوں سے کہا اس کے پیچھے سجدہ کرو. جب خدا نے پیچھے سجدہ کرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا تھا, حضور نے بھی اپنا خلیفہ بنانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا. اللہ نے بھی آدم کو آگے کر کے فرشتوں سے کہا پیچھے سجدہ کرو, تو محمد نے بھی صدیق کو آگے کھڑا کر کے امت کو کہا پیچھے نماز پڑھو. یہ نشانیاں پیغمبر نے بتائی, وعدہ خدا کا کہو وعدہ. الذین آمنوا کے ساتھ منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اور آگے نشانیاں دیکھو کہ وہ خلیفہ کیا کرے گا, خلیفہ کے ذمہ کام کیا ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم. والا یمکننا, یمکننا کا کیا معنی؟ تمکین ارض ہے. یمکننا کا معنی فتوحات عامہ ہے. یمکننا کا معنی ساری کائنات میں پھیل جانا ہے. یمکننا کا معنی دنیا کو زیر و زبر کرنا ہے. والا یمکننا لہم دینہم الذی ارتضا لہم. توجہ کیجیے, تین نشانیاں خلفاء کی, تین نشانیاں. والا یمکننا لہم ایسے خلفاء بناؤں گا جو زمین کو فتوحات پر عام کریں گے, جو زمین پر دین کو عام کر دیں گے, جو زمین پر قبضہ کر کے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلا دیں گے. دینہم الذی ارتضا لہم ایسا دین جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہوگا. جس طرح قرآن کہتا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا, اے محمد میں نے تیرے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے. گویا کہ اللہ نے صحابہ کے لیے اسلام کو پسند کر لیا تھا اور وہ صحابہ اسی اسلام کو بلا یمکنن لہم کے تحت پوری دنیا میں نافذ کر دیں گے. کیسر میں نافذ کریں گے, کسرا کے کناروں پہ نافذ کریں گے, افریقہ کے جزیروں میں نافذ کریں گے, انطاکیہ کے شہر میں نافذ کریں گے, ہائے قسطنطنیہ کی وادی میں نافذ کریں گے, چین کے سہاروں میں نافذ کریں گے, بلوچستان کے سرحدوں پہ نافذ کریں گے, سندھ کی وادیوں پہ نافذ کریں گے, جو پوری دنیا کے ایک ایک خطے میں اسلام کو نافذ کرتے جائیں گے. بلا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم بلا یبدلنہم. تیسری نشانی بلا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا, کہ وہ تیسرا کام ان کا یہ ہوگا کہ خوف کو امن میں بدل دیں گے, آئے تباہی کو آبادی میں بدل دیں گے. تیسرا کام یہ ہوگا کہ پوری دنیا پریشان ہوگی, یہ اطمینان دلا دیں گے, پوری دنیا زیر و صبر ہوگی, یہ زمین کو ٹھہرا دیں گے. تم نے نہیں دیکھا, وہ دور نہیں دیکھا, رسول اللہ دنیا سے چلے گئے, منکرین زکات کھڑے ہو گئے, منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے, منکرین حدیث کھڑے ہو گئے. کون ہے ایک ابو بکر ہے جو مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے جو زکات کی رسی بھی روکے گا صدیق اس کے لیے بھی میدان میں اتر کر اعلان جنگ کرے گا. صدیق نے دل میں کسر اڑایا. صدیق نے منکری نے زکات کا خاتمہ کیا, منکری نے حدیث کا خاتمہ کیا. سیل سینے کی مدت میں پوری زمین میں عمل قائم ہو گیا. قرآن نے کہا تھا بلا یبدل النوم من بعد خوفهم امنا, میں محمد کے بعد جو خوف دنیا میں آئے گا اس خوف کو وہ خلیفہ بدل دیں گے, وہ اس خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے. اور قرآن نے یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے محمد مصطفیٰ تیرے بعد کچھ لوگ شاید تیرا دین چھوڑ جائیں, لیکن ایک جماعت تیرے دین میں ایسی آئے گی جو ان مرتدوں کو اسلام کی طرف دوبارہ لے آئے گی. مسلمان ختم ہوگا, منکرین زکات ختم ہو گئے. پوری امت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد صرف صدیق اکبر ہے جس نے بلا یبدل النوم کے تحت اسلام کی کشتی کو سہارا دیا. اس صفت کے تحت جب میں تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھاتا ہوں تو مجھے صاف نظر آتا ہے میرے جنگ کے دوستو یہ پاکستان آپ کا پونے 3 لاکھ مربع میل پر قائم ہے. پورا پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل اس ملک کا جغرافیہ ہے, اور ہم کہتے ہیں بڑا ملک ہے 3.25 لاکھ, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ صدیق اکبر کا دور خلافت تھا 11 لاکھ مربع میل. قرآن کے لفظ پہ غور کر, قرآن کہتا ہے والا یو مکی نم نم فتوحات قائم کریں گے, زمین پہ اسلام کو غالب کر دیں گے, نافذ کر دیں گے. ابو بکر نے 11 لاکھ مربع میل پر 2 سال 3 مہینے 10 دن تک خلافت کا زمانہ پایا, اور فاروق آدم آئے تو انہوں نے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم کر. اور قرآن نے کہا والا یو مکی نم نم دین ملزل بدل من بعد خوف امنا. فاروق کے آدم دنیا سے رخصت ہوئے, عثمان غنی تشریف لائے, انہوں نے 12 دن کم 12 سال تک 44.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کی. اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی کا دور آیا, انہوں نے 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی. خلافت راشدہ علام الحاجم نبوت, خلافت راشدہ وہ خلافت راستہ جس کا ذکر آیت موتا میں موجود ہے, جس کا ذکر وعدے میں موجود ہے. اس کا اختتام حضرت علی اور حضرت حسن پر ہو جانے کے بعد اس کے تتمے کے طور پر امیر معاویہ نے جس وقت خلافت کا منصب سنبھالا تو امیر معاویہ نے تنہا 19 سال تک 64,65,000 مربع میل پر اسلام کی حکومت کی. اور یہ نشانی اس کے دور میں پائی گئی جس کو قرآن نے کہا والا یو مکین تین والا یو بتی لمبادی خوف ہی امنا. اور قرآن کی جو آیت میں نے دوسری پڑھی ہے ذرا توجہ کرے, اس کا ذکر اسی کے ساتھ آنا چاہیے. قرآن نے کہا وہ ارسلہ رسول ہوں بل خدا وطین الحقی رہن کلی, اے محمد سے اس لیے بھیجا گیا تاکہ ساری دنیا کے دینوں پر تیرا دین غالب آ جائے, تیری شریعت غالب آ جائے. لیکن حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ساری دنیا کے دینوں پر حضور کا دین غالب نظر نہیں آتا, تو پھر اس سوال کا کیا جواب ہے کہ محمد مصطفیٰ کا آنا تو اس لیے تھا کہ ساری دنیا کے دینوں پر اسلام غالب آ جاتا. حضور دنیا سے رخصت ہوئے, ابھی کیسر فتح نہیں ہوا, ابھی کسرا فتح نہیں ہوا, ابھی افریقہ کے جزیرے فتح نہیں ہوئے. شاہ ولی اللہ نے اس کا جواب اپنی ماں کا تمہارا کتاب ادارۃ الخفا نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا دور نبوت 23 سالہ نہیں ہے بلکہ 53 سالہ ہے. اور دنیا کے لوگوں ایک نئی تحقیق ہے جو امام مسلم شاہ ولی اللہ نے دنیا کے سامنے رکھی ہے. شاہ ولی اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر کا دور نبوت 23 سالہ نہیں 53 سالہ ہے, کہ پہلے 23 سال پیغمبر براہ راست آرڈر دیتے رہے کہ یوں کرو, اور باقی 30 سال نبی آرڈر نہیں دیتے رہے. آرڈر پہلے کا موجود تھا لیکن نبی کا کام ابو بکر عمر عثمان و علی کرتے رہے, یعنی 23 سال محمد کا اپنا دور یہ بھی نبی کا دور ہے, اور 30 سال کا بعد والا دور بھی حقیقت میں محمد کا دور. اسی وجہ سے یہ 30 سالہ دور جو ابو بکر عمر عثمان و علی کا دور ہے, اس کو بھی حقیقت میں خلافت
اس کو بھی حقیقت نہیں, نبوت کا دور شمار کیا گیا. اب دنیا نے دیکھا کہ ساری دنیا کے مشرق بت پرست کسرا کے تابع تھے, ایران کے تابع تھے, اور رستم اور یس نجر کے تابع تھے. پوری دنیا کے مکے کے مشرقوں, افریقہ کے مشرقوں, ایران کے آتش پرستوں, ایران کے بت پرستوں, تمام کے تمام ایران کے نقیب تھے, کسرا کے نقیب تھے. ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا, روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا, اور پوری دنیا کا اہل کتاب چاہے عیسائی ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے صابی ہو, سارے روم کے متحد تھے. اب دیکھیے جب پوری دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے متحد ساری کائنات تھی, جس طرح آج روس اور امریکہ کے طاقتیں ہیں, آج کوئی طاقت نہیں تھی روس اور امریکہ کو فتح کر لیں تو دنیا یہ کہے گی ساری دنیا فتح ہو گئی, اس لیے کہ ساری دنیا کے ممالک انہی دونوں ملکوں کے متحد ہیں. اسی طرح رسول اللہ کے دور میں کیسر و کسرا دو بڑی طاقتیں تھیں, افریقہ ان کے متحد تھا, ان کے متحد تھا, قسطنطنیہ ان کے متحد تھا, ہندوستان ان کے متحد تھا, چین ان کے متحد تھا, روس ان کے متحد تھا, شمالی افریقہ ان کے متحد تھا, یورپ ان کے متحد تھا. یہ دو بڑی طاقتیں تھیں, لیکن فاروق اعظم ایک ایسا مرد کلندر پیغمبر کا جانشین آیا, جس نے آ کر اپنی فوجوں کو پہلے کیسر روم کے دربار میں بھیجا, تو کیسر روم کے پرخچے اڑا دیے, پھر کس طرح کے پرخچے اڑائے جب دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے تاج پاؤں کے نیچے روم جانے گئے, ساری کائنات پر غلبہ اسلام کا شمار ہوا, کہ کیسر کے بھی ٹکڑے ہوئے, کس طرح کے بھی ٹکڑے ہوئے, ساری کائنات اسلام کے متحد ہو گئی. تو قرآن کی یہ تسلیم ہوئی عمر کے ہاتھوں پر پوری ہو گئی کہ ہم نبی ارسل رسولہ بالخدا حدیث حق کی لیچو نہیں رہو حلب تیری کلی اے محمد, جس وجہ سے جس کام کے لیے تو دنیا میں آیا تھا اس کام کو تیرا خلیفہ فاروق اعظم کر چکا. میرے دوستو یہ قرآن ہے, قرآن اس زبان میں ہم نبی ارسل رسولہ کے اس فرمان نے, اس شہادت نے, اس کلائی نے بتا دیا کہ ابو بکر عمر کے دور کو نکالو, قرآن کی صداقت نہیں سمجھ میں آتی. اس لیے یہ صدیقی اکبر کی شان میں صاف ہے, عمر کی وجہ سے ستائی رہتی اتری, عثمان کی وجہ سے تیرہ رہتی اتری, علی کی وجہ سے نو رہتی اتری, اور کل صحابہ کے لیے سات سو قرآن کی آیتیں اتری. 2000 پیغمبر کی حدیثیں آئی, صحابہ اسلام والے نہیں تھے تو قرآن کی سات سو آیات کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, شان نزول کیا ہے؟ جو قرآن مانے گا اس کو صحابہ ماننے پڑیں گے. صحابہ قرآن سے علیحدہ نہیں, قرآن صحابہ سے علیحدہ نہیں. مولانا حق نواز کو اسی جرم میں شہید کیا گیا کہ اس مرد کلندر نے ابو بکر اور عمر کی عظمت کو پورے ملک کی گلیوں گلیوں میں فروزہ کر دیا. مولانا حق نواز شہید تھے, مجھے شہادت سے 6 دن پہلے کہا تھا, ضیاء الرحمان فاروقی اپنے موقف کو سورج کی طرح روشن کر کے منوانے کے لیے مجھے جان کی قربانی دینی پڑے گی. کوئی نہیں, دہر سے بہتر داماد کوئی نہیں, جس عثمان کو میرا محمد ہر چوک ہر گلی میں پاکستان کے ہر بازار میں ہر شہر میں نہیں دبئی میں ابو ظہبی میں برطانیہ میں سعودی عرب میں شیعہ کے کفر کی آواز گونج رہی ہے.
سب سے بڑا مسئلہ
شیعہ کے کفر کو عوام نے منوانے کا تھا وہ میرے قائد نے منوایا منوایا ہے یہ اور یہ بتایا ہے کہ عائشہ کے دوپٹے کا گستاخ مسلمان نہیں ہو سکتا منوایا ہے یہ اس سے اگلا کام کیا اس کے اس سے اگلے کام کی طرف ہمیں توجہ دینی جس کے لیے اللہ کی توفیق ہم نے بنیاد رکھ دی بنیاد اس سے اگلا کام یہ ہے کہ سی او ڈپٹی کمشنر بھی تمہیں کافر کہے ایس پی بھی تمہیں کافر کہے وزیر بھی تمہیں کافر کہے پارلیمنٹ کا ممبر بھی تمہیں کافر کہے کالج کا پرنسپل بھی تمہیں کافر کہے ہر محکمے کا افسر تمہیں کافر کہے اس کفر کے لیے مجھے لاکھوں کی تعداد میں تمہارے کفر پر مشتمل انگریزی میں عربی میں اردو میں لٹریچر چائے کرنا پڑا میں اس کے لیے تیار ہوں اور اسی ساتھ لاکھوں کی تعداد میں شیعہ کے کفر کا لٹریچر چھپ رہا ہے جو گھر گھر میں پہنچے گا شیعہ تمہارا ایک ایک گھر شہر میں سینا توفر ہو جائے گا دیواریں بھی تمہیں کافر کریں گی گلیاں بھی تمہیں کافر کریں گی پارلیمنٹ بھی تمہیں کافر کرے گی سپریم کورٹ بھی تمہیں کافر کرے گی ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے لیکن تمہارا تمہارا دنیا کے سامنے روشن کر دیں گے آنے والا الیکشن تمہیں بتائے گا کہ سپاہی صحابہ کی طاقت کتنی ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہم ان ممبروں کے کرے بار پکڑ لیں گے جو شیعہ کے کفر پر دخل نہیں کریں گے ان شاء اللہ وہ وقت آ رہا ہے ووٹ سنیوں سے لے کر ووٹ مسلمانوں سے لے کر شیعہ کی وکالت کرو تمہیں ان شاء اللہ آئندہ یہ اتار دینا پڑے ٹھیک ہے یا نہیں میرے دوست آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں مولانا حسن آباد شہید کے قتل کے بعد جو ہمارے شہر میں اس جنگ میں حالات پیش آئے بلکہ پورے ملک میں جو لوگوں میں غم و غصہ پایا گیا وہ ایک فطری عمل تھی وہ ایک واقعے کا منطقی نتیجہ تھا وہ عمل کا عمل تھا مولانا حسن آباد شہید لاکھوں انسانوں نے اس شہید پر آنسو بہائے لاکھوں سسکیوں نے اس کو قبر میں اتارا لاکھوں آہوں نے اس کو لہت میں جگہ دی اور آج تک اس کی قبر پر رونے والوں کا تانتا بندھا اور بار بار مجھے پھر وہی بات یاد آتی ہے کہ تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا ہے زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں یہ کہانی 22 فروری مولانا حق نواز شہید اسی دن رات ایک لڑکا آصف ندی جو مولانا حق نواز شہید کے قتل پر احتجاج کر رہا تھا اس کو شیعہ نے گولیوں سے خون ڈالا وہ بھی شہید ہو گئی اس کے بعد 18 مارچ لال مسجد جھنس شہر میں شیعہ نے آگ لگائی اس مسجد کو آگ لگانے پر جنگ اخبار جیسے بڑے چریدے نے اس پر ایڈیٹوریل لکھا شجرا لکھا کہ یہ آگ کا واقعہ غیر معمولی ہے پنڈی محلہ کی ایک مسجد کے دروازے پر آگ لگا اسی رات یہ زیادتی نہیں مولانا حق نواز ہمارے شہید آصف ندیم ہمارا شہید مسجد ہماری آگ لگائی جائے پنڈی محلہ کی مسجد میں آگ لگائی جائے پھر 23 مارچ جامع مسجد اہل حدیث جنگ سٹی کے دروازے پر بم مارا گیا وہ ٹائم بم تھا اس بم میں مولانا عیسیٰ القاسمی مولانا عبدالعلیم یزدانی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما کو ختم کرنے کا پروگرام اور شیعہ کو یہ بم مارنے والوں کے یہ احساس تھا کہ سٹیج مسجد کے دروازے پر بنایا جائے گا اس لیے ٹائم بم اسی جگہ پر رکھا گیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھیوں کی جانیں بچانا کہ مسجد کے اندر سٹیج لگایا گیا اور عین موقع پر بم پھٹا اور اس کے نتیجے میں 3 کارکن شہید ہو گئے، 20 آدمی شدید زخمی اور ان میں کئی زخمی اس وقت بھی ہسپتالوں میں اور ان کے نچلے حصے مفلوج ہو چکے، لاکھوں روپے کی دوائیاں سپاہی صحابہ ان کو لے کر دے چکے اور ان کے لیے لوگوں نے بڑا تعاون کیا اور وہ ہسپتالوں میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا اور اس اسلام میں وہاں پر اس ہجوم میں ایک شیعہ تھا، اس کو کوئی پتہ نہیں کس نے مارا، ہجوم والوں نے مارا یا شیعہ نے لے جا کر مارا، لیکن وہ مر گیا ایک شیعہ. اس واقعے کے بعد شیخ اقبال ایم پی اے کے گھر کے دروازے بم پھٹا، ہم نے 23 عمارت کے بم کے دھماکے میں انتظامیہ سے کہا کہ امام اللہ سیال کو گرفتار کرو، سنا شاہ کو گرفتار کرو، مرزا مختار کو گرفتار کرو، لیکن ہماری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں. لیکن جب ایم پی اے کے گھر کے دروازے پر بم پھٹا تو انتظامیہ نے امان اللہ کو گرفتار کیا. امان اللہ سیال ہمارے اس بم کے کیس میں ملزم اور ابھی تک شیخ اقبال کے بم کے دھماکے وہ جیل، لیکن ہمارے اس دھماکے کے کیس میں اس کی گرفتاری نہیں ڈالی. اب 3 آدمی شہید ہوئے، 35 زخمی ہوئے، ایک آدمی اس وقت تک گرفتار نہیں کیا. اتنی بڑی زیادتی ہو سکتی ہے؟ اس اسلام میں شیعہ نے خانگر میں ہمارے ایک لڑکے کو شہید کیا، شہر سلطان میں ایک لڑکے کو عبد الجبار کو شہید کیا گیا اور بربریت کا مظاہرہ ہونے کا، اور اس کے بعد جنگ میں روزانہ شیعہ کے ڈیروں سے فیرنگ ہسپتالوں میں سپاہی صحابہ کے کارکن زخمی پڑے. کل ایک لڑکے کو گولی لگی ہے، ادھر سے گولی لگی ہے، دوسری طرف سے نکل کے وہ ہسپتال میں جان بلک ایک رکشے والا ہے، اس کو بندوق دکھا کر کار میں بٹھا کر شیعہ کل لے گئے اور اس کا رکشہ جلا دیا گیا. سنیوں اور عید کے دن ہمارا ایک لڑکا عرفان اس پر فیرنگ شیعہ نے گولی چلا، 2 آدمیوں پر ہم نے پرچہ کرایا، ان 2 آدمیوں ایک لڑکے کو گرفتار کیا اور اس کو کل چھوڑ دیا بغیر زمانے، دوسرے کو گرفتار نہیں کیا. انتظامیہ کہتی ہے یہ بے گناہ، یہ بے گناہ. میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں، 125 آدمی ہمارے تم شیعہ کے لکھوانے پر گرفتار کرتے ہیں، ان کے لیے تحقیق نہیں کرتی کہ پہلے یہ ملزم ثابت ہو جائے پھر ان کو پکڑے، اور ہمارے لڑکوں پر فائرنگ کرنے والوں کے لیے پہلے تفتیش کرتے ہو، پہلے تم دھوکہ دیتے ہو، فریب کرتے ہو کہ جناب یہ بے گناہ ہے، ہم گناہگار تھے. مولانا حق نواز اس وقت گناہگار تھے جب ان کو مکان سے تمہاری انتظامیہ نے کسیدا، ان کو لاٹھیاں ماری گئی اور بعد میں پولیس نے ان کو بے گناہ کرا دیا. اس وقت تمہارا قانون کہاں تھا؟ اس وقت تمہاری تلوار کہاں تھی؟ تمہاری دفعات کہاں تھی؟ اس وقت سے یہ تمہارے ساتھ تھے اور اصول کہاں تھا؟ اور ان حالات ہمارے کارکنوں کے گھر آگ چلائی، جنگ آگ کی لپیٹ میں ہے، پورے شہر آگ برس رہی ہے اور انتظامیہ پچھلے ڈپٹی کمشنر کے نقشے قدم پر چلنا شروع ہو گئی. عید ملن پارٹی ڈی سی صاحب نے کہا، ہمارے ساتھیوں نے کہا ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے، میں نے کہا نہیں، ہم ان کی نیت پر شبہ نہیں کرتے، چلو اسی بہانے کچھ مذاکرات ہوں گے، کچھ باتیں ہوں گی، ہم ان کو بدنیت نہیں سمجھتے، ہمیں جانا چاہیے. ہم وہاں گئے، ہم نے وہاں کھلی بات کہ یہ تمام حالات مولانا حق نواز شہید کی قتل کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں، جب تک آپ مولانا حق نواز شہید کے قتل کی اصل سازش کو بے نقاب نہیں کرتے اس وقت تک کوئی ضمانت نہیں کیا، اس وقت تک کوئی ضمانت
اجازت نہیں دی جا سکتی. میں نے یہ بات غلط کہی یہ صحیح تھی؟ میں نے کہا تھا بند کے دھماکوں میں آپ ہمارے ملزموں کو گرفتار کریں. ایسا بھی کوئی ایسی انتظامیہ بھی آپ نے کوئی دیکھی؟ ایسے پولیس افسر ایسے ڈپٹی کمشنر بھی آپ نے دیکھی کہ ایک آدمی بم کا دھماکہ کرتا ہے اس کو بم رکھنے کے شبے یا بم رکھنے کے الزام مشتعل مار دے یا اس کو لے جا کر سیا مار کر ان کے کھاتے میں ڈال دے اور اس کے بعد جو بم کے دھماکے میں تین آدمی شہید ہو جائیں 35 زخمی ہو جائیں انتظامیہ یہ کہے کہ جو تخریب کار تھا پہلے تم اس کے قاتل کو تمہارے لڑکوں کے قاتل ہم بعد میں پکڑیں گے. ایسے بھی کوئی بے وقوف لوگ آپ نے دیکھے؟ ایسے بھی جانبدار لوگ آپ نے دیکھے؟ یہ جانبداری ہمارے ساتھ جنگ کی انتظامیہ کر رہی ہے. اور جو دو لڑکے ہمارے ایک کارکن زخمی کرنے کے جرم میں جن پر پرچہ کرایا گیا تھا ایک لڑکے کو کل چھوڑ دیا گیا اور دوسرے کو گرفتار نہیں کیا. اسی طرح اس یونس کے کیس میں ایک ہمارے لڑکے الیاس کو پکڑا گیا دوسرے ایک زاہد لڑکا ہے زاہد راشد اس کا نام اس کو گرفتار کیا گیا. تخریب کار کے قتل میں تم گرفتاریاں کرتے اور تین آدمی ہمارے جو قبروں میں چلے گئے 35 آدمی جو زخمی اسپتالوں میں پڑے ہیں ان کے لیے تم کوئی گرفتاری نہیں کرتے. اگر تمہارا یہ رویہ ہے تو آج کے بعد سپاہی صحابہ بھی تمہارے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرے گی اور میں جنگ کی انتظامیہ کو 48 گھنٹے کا نوٹس دیتا ہوں کہ اس عرفان کے ملزموں کو اور بم کے دھماکے کے ملزموں کو اگر تم نے پرسوں دوپہر تک گرفتار نہ کیا تو جلوس جنگ کی تاریخ میں نکلے گا اور اس جلوس کی قیادت میں خود کروں گا.
مولانا حق نواز شہید کے قتل کی ایف آئی آر میں تم نے یہ نہیں
نہیں پڑا کہ ہمارے مخالفین کے ایمان پر فلا فلا آدمیوں نے مارا. تمہاری تفتیشی ٹیم نے ہم سے کبھی پوچھا کہ وہ مخالفین کون ہے؟ مولانا کلاس کا مخالف آپ تک سے ہے, مولانا کلاس کے مخالف فیصل سالے نگاہ ہے, امان اللہ خیال ہے, ساجد نقوی ہے, سردار دادا ظفر عباس ہے, غلام عباس لطفی ہے, غلام حسین لطفی ہے. ان کو پڑھاؤ, پڑھا کر تفتیش میں شامل کرو گے تو پھر کوئی بات ہوگی, ورنہ آج کے بعد ہم تم سے کوئی بات نہیں کریں. پرسوں شام 5 بجے جنگ میں ہمارا احتجاجی جلوس نکلے گا اور یہ جلوس پر عمل ہوگا, مطالبات کا جلوس ہوگا. اس کے راستے میں روڑے اٹکاؤ گے تو ہم قربانی کے لیے تیار. ٹھیک ہے, تمہیں امن کی بات, ٹیبل کی بات, مذاکرات کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تم نے یک طرفہ ٹریفک چلا رکھی ہے. تم ہمیں بغیر سمجھتے ہو, تم ہمیں بے بس سمجھتے ہو, تم ہمیں لاچار سمجھتے ہو. تمہیں بھول ہے ہمارا تو وہ مشن ہے کہ منہ چھپا کے دیے نظر چھکا کے دیے, منہ چھپا کے دیے نظر جھکا کے دیے, ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے. ایک رات کم کیے تو حیرت ہو ہم ان کے ساتھ تھے جو مشالے جلا کے دیے. آپ سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں, اس احتجاج میں آپ ساتھ ہوں گے. پرسوں شام 5 بجے ہر سپاہی صحابہ کے ساتھی کے پاس, جو سپاہی صحابہ کا کارکن ہے اس کے پاس جھنڈا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور سر پہ سرخ ٹوپی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے لیے تیار ہے. سرخ ٹوپی اور پرچم, یہ ہمارا نشان ہے. ہم اپنے مطالبات کے حق میں پرسوں کو جلوس نکالیں گے. شیعہ کی بربریت, شیعہ کی بدماشی, شیعہ کی شیطنت کو ہم کیوں کو نندا کریں گے؟ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان سے ٹکرائیں, ان بدماشوں کی بدماشی کو دستے قوت سے ختم کر دیں. لیکن ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, ہم آگ لگانا نہیں چاہتے, ہم آواز آگے بڑھانا نہیں چاہتے. لیکن انتظامیہ اگر ہمیں مجبور کر چکی ہے, انتظامیہ اگر امن کی بات نہیں سننا چاہتی, تو پھر ہم سڑکوں پر آئیں گے اور ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ہمارے اس احتجاج کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے. اگر انتظامیہ نے ہمارے اس پرامن جلوس کو روکنے کی کوشش کی تو سارا جلوس اور سارا شہر گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوگا. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو تیار ہیں.
چوکیدار بن گئے ہو, تم پیسل ڈالے گئے آپ کے نوکر بن
بن گئے ہو, تم امان اللہ سیاض کے کاسا دیس بن گئے ہو, تم ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے ہو, ہم تم پر اعتماد نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ احتجاج کے لیے تیار ہیں؟ کوئی دنیا کی طاقت ہمیں پرامن احتجاج سے نہیں روک سکتی, اس کے لیے تیار ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے 27 مئی آل پاکستان علماء کنونشن جنگ میں رکھا, جس میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث 5,000 سے زیادہ علماء بریلوی دیوبندی اہل حدیث شریک ہوں گے, اور کئی لاکھ سنی اور آپ کے جلسے میں شریک ہوں گے. آپ اس کے لیے تیاری کریں, اس پر غور کریں. پاکستان کے مشہور شاعر ناف خان حافظ محمد شریف سامی چنابادی چند اشعار آپ کے سامنے پیش کریں گے, ان کی خدمت بھی کر سکتے ہیں.